مجھے یہ خیال آیا کہ موقع کی مناسبت سے کیونکہ اگلے جمعے کو عید الاضحیٰ ہونے والی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں گوش گزار کر دی جائیں. اس عید کی نمایاں ترین اور امتیازی بات جو ہے وہ قربانی ہے. اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جو خود صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی. اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ روح بیدار کر دی تھی صحابہ کرام نے کہ وہ احکام کی علتیں اور احکام کی مصلحتیں اور احکام کی حکمتیں جاننے کی کوشش کریں. قرآن مجید کا چونکہ مجموعی انداز یہی ہے کہ جو حکم کو دیتا ہے اس کی علت بیان کرتا ہے, حکمت بیان کرتا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے, اس کا ایک معین مقصد. روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ روزہ بھی صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ اس کا بھی ایک معین مقصد ہے, اس کی ایک حکمت ہے. چنانچہ اسی کے مطابق صحابہ کرام نے حضور سے دریافت کیا, ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, حضور یہ جو قربانیاں ہم دیتے ہیں. دیکھ یہ بہت پیاری بات ہے, قربانی تو ہم دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا. حکم پر عمل کرنے کا دار و مدار حکمت یا مقصد کا جاننا نہیں. حکم پر عمل تو اس لیے ہوگا کہ وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے. البتہ اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ معلوم کرو, غور کرو, تدبر کرو, احکام کی علتیں دریافت کرو. ہمارا سارا جو اجتہاد کا معاملہ ہے وہ احکام کی علتوں کے دریافت پر اس کا دار و مدار ہے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے, کیا سبب ہے, کیا حکمت ہے, کیا غرض ہے, کیا غایت ہے اس حکم کی. اس کو نہ صرف یہ کہ ڈسکریج نہیں کیا گیا بلکہ انکریج کیا گیا. تو اسی سے ہمت پا کر انہوں نے سوال کیا, ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی ہم دیتے ہیں, آپ نے حکم دیا, اب حکم بجا لا رہے ہیں, لیکن یہ فرمائیے کہ یہ کیا ہے, یعنی ان کی غرض و غایت کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, یہ کس چیز کے لیے بطور علامت ہے. تو حضور نے فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, گویا کہ یہ اس عظیم الشان واقعے کی ایک یادگار ہے کہ جس میں ایک 100 سالہ بوڑھے باپ نے اللہ تعالی کے حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے نوجوان اس کے گلے پر چھری پھینکی. یہ گویا کہ قربانی کی آخری صورت ہو سکتی ہے, اپنے احساسات, اپنے جذبات کو قربان کر دینا. یہ وہ ایک علامت بن گئی ہے, یہ واقعہ جو ہے ایک لینڈ مارک ہے ہیومن ہسٹری میں, کہ اسے اب شاعر اللہ کا درجہ حاصل ہو گیا. یہ شاعر میں سے یہ اس قربانی کی روح کو بیدار رکھنے اور برقرار رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. لہذا اس کی یاد ہے کہ جو منائی جاتی ہے. اب میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قربانی اصل میں کیا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان قربانیوں کا وہ کون سا سلسلہ ہے کہ جس کا آخری نقطۂ عروج, کلائمیکس یہ واقعہ تھا. اس زمن میں میں نے ایک تو سورہ ملک کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کو سنایا, جس میں قرآن مجید نے جو فلسفہ بیان کیا ہے حیات دنیاوی کا, وہ بڑی جامعیت کے ساتھ آ گیا. میں نے خاص طور پر لفظ استعمال کیا ہے کہ حیات دنیاوی کا فلسفہ. ہمارے نزدیک کل حیات یہ نہیں ہے, حیات تو بہت طویل ہے حیات انسانی، تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ لیکن یہ کہ یہ موت اس کے ذریعے سے اس زندگی کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا، یہ جو ٹکڑا کٹ گیا ہے موت سے پہلے پہلے کی زندگی جو اس دنیا میں انسان بسر کر رہا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے، جانچے، پرکھے۔ با، لام اور وا، یہ عربی زبان میں مادہ آتا ہے آزمائش کے لیے، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اسی سے لفظ ابتلاء ہے، باب ابتعال میں، اسی سے لفظ بلا ہے، بلا، اس میں بھی انسان کے صبر اور حوصلے اور ہمت کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ لفظ جو ہے ان آیات میں بھی آیا ہے سورہ صافات کی، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی نمایاں امتحان تھا، بڑی ہی نمایاں ایک اور کٹھن آزمائی۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بلا یبلو، کسی کو جانچنا، پرکھنا، آزمانا، ہم نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں جانچیں، پرکھیں، آزمائیں۔ اچھا یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جانچ پرکھ ہے کس چیز میں، یہ جو تم محجوب کر دیے گئے ہو اس دنیاوی زندگی میں، اصل حقائق تمہاری نگاہوں سے اوجھل کر دیے گئے، حقیقت الحقائق ذات باری تعالیٰ ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، الحق اللہ کی ذات ہے، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل۔ اب تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ ہم نے جو تمہیں استعدادات دی ہیں، عقل اور فکر اور نظر، ایک تو یہ کہ اس سے ہمیں پہچانو، ان آنکھوں سے دیکھے بغیر دل کی آنکھوں سے ہمیں دیکھو اور پہچانو، پہلی آزمائش یہ ہے۔ یہ تو گویا کہ علمی، فکری، نظری، عقلی آزمائش، کہ آیا تم حجابات ہی کے اندر محجوب ہو کر رہ جاتے ہو، ان پردوں ہی کے نقش و نگار دیکھنے میں محب ہو جاتے ہو، یہیں کی ظاہری زیبائش و آرائش تمہیں مبہوت کر دیتی ہے، تم اس میں گم ہو کر رہ جاتے ہو، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، پردوں میں تو ہم نے تمہیں رکھا ہے، اب پردے بڑے خوشنما ہیں، ہم نے اس زمین میں جو کچھ ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے اس کو اس کی زیبائش، آرائش، اس کا سنگھار بنا دیا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے، ابتلاء ہے، امتحان ہے۔ تو پہلی آزمائش ہوئی عقل کی آزمائش، فکر کی آزمائش، انسان کی قوت نظری جو ہے اس کی آزمائش، یہ اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں، اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ دوسری آزمائش ہو جائے گی انسان کے ارادے اور عمل اور سیرت اور کردار کی پختگی کی آزمائش۔ اب اس کو پہچاننے کے بعد اسی سے دل لگائے، اسی سے لو لگائے، اسی کو مطلوب و مقصود بنائے، قدم قدم پر امتحانات آئیں گے، دنیا کی چیزیں اپنی طرف کھینچیں گی، دیکھتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، ان زیبائشوں اور آرائشوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کو مقصود و مطلوب بناتا ہے یا ہمیں مطلوب و مقصود بناتا ہے۔ اگر اس کے سامنے یہ آلٹرنیٹو رکھ دیے جائیں کہ یا اللہ کے راستے پر چلو اور یا وطن کو خیر باد کرو، تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، وہ وطن کے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا اللہ کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے یہ دو راہ آ جائے کہ یا والدین کو چھوڑے یا اللہ کی توحید کو چھوڑے، تو دیکھے کس کو چھوڑتا ہے۔ اگر اس کے سامنے یہ معاملہ آ جائے کہ اپنی زندگی دے دے یا اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا رشتہ جو ہے اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیں، دیکھیں یہ کس کی طرف رجحان کرتا ہے. اور اگر اس کے سامنے یہ مرحلہ آ جائے کہ جو محبوب ترین شے ہو سکتی ہے دنیا کی، اس کے اور اللہ کے درمیان اس کو فیصلہ کرنے کو کہا جائے، تو دیکھیں یہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. روح روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ کل امتحان ہے. پہلا امتحان عقل اور فکر اور نظر کا امتحان ہے، دوسرا امتحان ارادے اور سیرت اور کردار اور عمل کا امتحان. تو یہ ہے امتحان اور یہ ہے اس زندگی کی اصل غرض و غایت. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کی ترجمانی بھی علامہ اقبال نے کی ہے، بڑی خوبصورتی سے کی ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. یہ جو زندگی ہے ہماری حباب کے مانند ہے، بڑی عارضی بڑی فانی. بلبلا اب پھٹا کہ اب پھٹا، بلبلے کی کیا حقیقت. اسی طرح حیات دنیاوی کوئی پائیداری کوئی اعتماد اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ کب تک رہے گی. لیکن یہ کہ اس جتنی دیر بھی یہ بلبلا قائم ہے اس کی بھی ایک غرض ہے، اس کی بھی ایک غایت ہے، وہ بھی عبث نہیں ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. ذرا غور کیجئے اس کائنات کی وسعتوں کا تصور. قلزم اور اس میں انسان کی حیثیت ایک بلبلے کی. اس ضیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں. اس امتحان کی ایک نہایت کامل اور مکمل مثال جو قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. چنانچہ میں نے دوسری آیت آپ کو سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی پہلی آیت سنائی. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اب لفظ ابتلا گیا، وہی بلا. بلا یبلو، با لام اور وا، یہ اس کا مادہ ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑے بڑی باتوں میں. کلماتن، یہ جو تنوین ہے تنکیر کے لیے، اس میں نکرہ بنایا ہے اس کو، تو تنقیر عربی زبان میں تفخیم کے لیے آتی ہے، اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے. بڑے بڑے امتحان ہم نے لیے، لیکن اس اللہ کے بندے نے سب کو پورا کر دکھایا. فاتمہم، کہیں تزلزل پیدا ہی نہیں ہوا اس کی قوت ارادی میں، اس کی عظیمت میں کہیں کسی ضعف کے آثار حویدہ ہی نہیں ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ان تمام امتحانوں میں ہمارا وہ بندہ پورا اترا تو ہم نے پھر اس کو یہ خوشخبری سنائی، یہ بشارت دی کہ ابراہیم ہم تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والے. ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام بربنائے کبھی بشری فوراً سوال کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ وعدہ صرف مجھ سے ہے یا میری نسل سے بھی؟ آل اللہ ینال وحد الظالمین، صاف فرما دیا کہ میرا یہ عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے. اور ظلم جو ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں ابھی جو درس پچھلے اس بدھ کو ہوا تھا مسجد شہداء میں، کہ ظلم جب بھی آتا ہے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں اس سے مراد شرک ہوتا ہے. تمہارا اصل کمال یہ ہے کہ تم نے توحید کی ترازو میں پورے اتر کر دکھا دیا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ امامت الناس مل رہی ہے. اب اگر تمہاری نسل میں سے کوئی مشرک ہو جائیں گے، اقبال نے بڑے سادہ انداز میں کہا ہے کہ اگر باپ کا سبق جو ہے وہ پسر کو ازبر نہ ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو؟ وہ تو معاملہ جو ہے کسی اصول کے تحت ہے. اب میں عرض کر دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ان کے فکر و نظر اور ان کے عقل و شعور کا امتحان ہے. اس امتحان میں کتنی شاندار کامیابی حاصل کی ابراہیم نے، اس کا ذکر سورہ انعام میں. انہوں نے آنکھ کھولی ایک ایسے ماحول میں کہ جس میں ہر نوع کے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے، توحید کی کوئی کرن کہیں تھی نہیں، شرک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں موجود تھی. اقسام شرک پر اب ہمارے یہاں تقریریں ہوں گی مسجد شہداء میں بدھ کے پروگرام میں، بہت اہم موضوع ہے یہ، شرک کی کتنی قسمیں ہیں تاکہ پہچان سکیں. مبادہ ہم اپنی جگہ بڑے پھنے خواہ بنے پھرتے ہوں کہ ہم موحد ہیں اور مغالطے میں شرک کی کسی قسم میں ہم ملوث ہوں. اس لیے کہ مجھے یہ یقین ہے کوئی مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، مسلمان ماں کا دودھ جس نے پیا ہے، وہ جان بوجھ کر شرک نہیں کر سکتا، ناممکن. شرک جب بھی ہوگا مغالطے کی بنا پر، اور مغالطہ کس کو لائق نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ہمیں دوسروں کے مغالطے نظر آ رہے ہوں اور ان کی آنکھ کا تنکا بھی ہم نے دیکھ لیا ہو اور اپنے مغالطے نظر نہ آ رہے ہوں، دراحال کہ ہماری آنکھوں میں شہیر بول. تو اس سے نکلنے کی ایک ہی شکل ہے، ایک کمپریہنسو ویو سامنے ہو، شرک کہتے کسے ہیں، اس کی قسمیں کون کون سی، پھر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے. بہرحال جس بھی قسم کے شرک ہو سکتے ہیں سب اس ماحول میں تھے. سیاسی شرک، وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا، غیر اللہ کی حاکمیت اور ایک بادشاہ بن کر بیٹھے خدائی کا مدعی. نمرود کا دعویٰ وہی تھا جو فرعون کا تھا. جو مذہبی شرک ہے، ستارہ پرستی وہاں تھی، سورج چاند سوریا پوجے جا رہے تھے، اسنام پرستی وہاں تھی، بت کدا وہاں موجود تھا، اسی طریقے سے وہ پروہتوں کا نظام وہاں موجود تھا. تفصیل اگرچہ کہیں قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ایک پروہت کے گھر میں. آزر جو ہے وہ سنم گر بھی تھا، اور ان کے ہاں ان کے اس مذہبی ہیرارکی میں اس کا ایک مقام تھا، اس کے پاس ایک منصب تھا. تو تمام انواع و اقسام شرک موجود، گھٹا ٹوپ اندھیرا شرک کا، اور اس میں وہ اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں سفر کرتے ہیں، ذہنی فکری عقلی، اور اس نعرہ تک پہنچتے ہیں وہ نعرہ توحید ان کی زبان پر آتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ بڑا نعرہ مستانہ ہے، بڑا نعرہ بے باک ہے. اس ماحول میں تمہارے تمام معبودوں کا انکار کرتا ہوں. ایسے ایسے انداز اختیار کیے، ما ھذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون، یہ کیا ہے یہ مورتیاں جو تم نے گھڑ لی ہیں؟ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ان کا تم دھیان کر کے بیٹھتے ہو، دنڈوت کرتے ہو. اتعبدون ما تنحتون، اف لکم وما تعبدون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری عقل پر اف اور تف ہے. اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، انہیں کے سامنے کوئی چندہ کرتے ہو. یہ سارے تلّہ لاقیدن اصنامکم، خدا کی قسم ہے میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے رہوں گا. یہ جو نعرہ ہے، یہ جو بے باکی ہے، ایک ایسے ماحول میں ہم ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور یکسو ہو کر حنیفا، پھر اس میں مزید زور، مانا من المشرکین، میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں. یہ تو وہ ان کے عقل اور فکر اور نظر، اس کا امتحان تھا جس میں کہ وہ انتہائی شاندار طریقے پر کام کرا. اب عمل کا امتحان شروع ہوا، قوت ارادی کا امتحان شروع ہوا، سیرت و کردار کی پختگی کا امتحان شروع ہوا. سب سے پہلے تو کشمکش اپنے والد سے، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، کیسے لجاجت سے اپنے والد کو دعوت پیش کی توحید کی، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، ان شیطان کان للرحمن عصیا، یا ابت انی اقاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ملیا. ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے اس کا کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ دبوچے، اللہ کی سزا آپ کو پکڑ لے، اور آپ شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائے. یا بت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میرا کہنا مانیے، میرے راستے پر چلیے، میں آپ کو بتاؤں گا سیدھا راستہ کون سا. لیکن اس تمام لجاجت، اس تمام ادب کے ساتھ پیش کی ہوئی دعوت کا جواب جو ملا، قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. جواب یہ ملا، ہے ابراہیم کیا میرے معبودوں سے تم روگردانی کر رہے ہو؟ ہماری قومی روایات، ہماری نسلی روایات، ان سب کو اپنے پاؤں تلے رونگ ڈالنا چاہتے ہو؟ اگر باز نہیں آؤ گے میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور یہ تو خیر بات کی بات ہے، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ. واہجرنی ملیا، فوراً نکل جاؤ. قال سلام علیک. وہ اللہ کا بندہ گھر سے نکل رہا ہے، باپ کو سلام کرتے، سلام علیک، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب کے دربار میں استغفار کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہ امتحان ارادے، عزم، سیرت اور کردار کا پہلا امتحان ہے جو ابراہیم نے پاس. اب آیا معاملہ عوام کا، وہ عوام جو آج اصل میں خدائی کے مدعی ہیں. کبھی ایک فرد مدعی ہوا کرتا تھا حاکمیت کا، آج حاکمیت عوام، عوام مدعی. اب ان کے جو بھی احساسات تھے، ان کے جو عقائد تھے، ان سب کا آپ اندازہ کیجئے. اگر کسی کو ذرا بھی تجربہ ہندو قوم کا تو بتوں کے بارے میں، ان کے یہ جو بت کدے ہیں اور اسنام خانے ہیں، ان کے بارے میں جو کچھ ان کے احساسات ہیں، اس کا اگر ذرا بھی اندازہ ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی جرأت رندانہ تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کس طرح انہوں نے اقدام کیا ہے، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور برملا علی اعلان لوگوں کے سامنے، ان کے تمام عقائد کے اوپر ضرب کاری لگائی. سورہ انبیاء میں آیا فرجعوا علی انفسہم، ان کی اس تبلیغ کا، اس کے اندازے گفتگو کا اس حد تک اثر ہوا کہ لوگوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا تو محسوس کر لیا کہ بات ابراہیم ہی کی صحیح ہے، اصل میں ہم غلط ہی کریں. لیکن حقیقت کا منکشف ہو جانا اور بات ہے، اور حقیقت کو قبول کر لینا یہ اور بات ہے. عشق تاب صبوری 1000%، حقیقت منکشف تو ہو جاتی ہے. عظیم اکثریت میں انسان وہ ملیں گے آپ کو جن پر حقیقت منکشف ہو جاتی ہے. وہ لوگ کم ہیں کہ جو بالکل مر چکے ہوں اندرونی طور پر، ان کی عقل پر بالکل پتھر پڑ چکے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی اندر کسی درجے میں بھی اگر حیات معنوی باقی ہے تو حقیقت منکشف ہوتی ہے. لیکن اس انکشاف حقیقت کا اعتراف کر لینا، ماننا اس کا، یہ آسان کام نہیں. مصلحتیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، مفادات ہیں. اب جو وہاں کے پجاری ہوں گے، ان کی، ان کے وسٹڈ انٹرسٹ، ان کے مفادات، وہ کیسے اس نظام کو ختم کرنا گوارا کر لیں؟ ان پروہتوں کو جو کچھ مل رہا تھا، جو بھی نذرانے بتوں کو چڑھ رہے تھے، وہ جا کہاں رہے تھے؟ وہ جاتے تو انہی کے ہاں تھے. پھر بادشاہی کا نظام جو چل رہا ہے، تو حقیقت کا منکشف ہو جانا بالکل اور بات ہے، اور حقیقت کا قبول کر لینا یہ بالکل دوسری بات. تو حقیقت منکشف تو ہو گئی، لیکن یہ کہ قبول نہ کر سکے. عوام کے ساتھ اس مقابلے میں کامیاب ہو کر اب حکومت وقت کے ساتھ تصادم آتا ہے. یہ جو عوام کی سطح پر معاملہ ہوا، سورہ صافات میں بھی مذکور ہے، زیادہ تفصیل سے سورہ انبیاء میں. پھر بادشاہ وقت کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. ایک عظیم شہنشاہ کے دربار میں پیشی ہے، لیکن وہ نوجوان، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کسی قسم کا کوئی ہراس نہیں. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس بے وقوف نے وہ بحث میں الجھنے کی خاطر کہا، یہ اختیار تو مجھے بھی ہے. جیل خانے سے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اسی وقت اڑائی، ایک کو چھٹی دی، جاؤ آزاد کر دیا، دیکھو میرا اختیار، میں نے ایک کو مارا، ایک کو زندہ رکھا. اس کی اس کج بحثی کا رویہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فوراً آخری بات کہی، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر تیرے اندر بھی کوئی اختیار ہے فاتح بہا من المغرب فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم. اب آیا کڑا امتحان. یہ امتحان دنیا میں بہت سے لوگوں کو پیش آیا ہے. اب آخری فیصلہ کر لو. زندگی عزیز ہے تو اس مسلک کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر اس مسلک پر ڈٹے رہو گے تو موت ہی اسی کو، اس پھانسی کے پھندے کو کہہ لیجئے کہ چوم کر گلے میں ڈالنا ہوگا، یا زہر کا پیالہ کہہ لیجئے کہ پینا ہوگا. سقراط نے زہر کا پیالہ پیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہاں بھی وہ ہوا کہ موقف سے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں، زندگی جاتی ہے جائے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی دیکھیے اچھی طرح جان لیجئے، بڑی پیاری بات یہاں آ گئی ہے. عقل کا امتحان اس جگہ تھا، یہاں عقل کا امتحان نہیں ہے. عقل جو سجھائے گی جان بچاؤ، عقل جو ہے وہ انسان کو مصلحت کا راستہ بتاتی ہے. عقل کہتی ہے عربی زبان میں باندھنے کو. یہ عقال جو عربوں کے سر پر جو پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ رومال سا کپڑا، اس کے اوپر جو وہ رسی سی ہوتی ہے، یہ عقال ہے. یہ اصل میں علامت ہے. اب تو سر وہ سونے کے بھی ہوتے ہیں، زرعی تاروں کے ہوتے ہیں. اصل میں وہ یادگار ہے ایک چیز کی. وہ یادگار کس چیز کی ہے؟ کہ عرب کا بدو جس کی کل کائنات اونٹ تھی، اونٹی پر چلنا ہے، اونٹی کا دودھ پی لینا ہے، اونٹی کا گوشت کھا لینا ہے. ایسا بھی وقت آتا تھا کہ صحرا میں اگر کچھ پینے کے لیے نہیں ہے تو اونٹ کا پیشاب پی لینا ہے. اس کی پوری زندگی اونٹ کے گرد گھومتی تھی. اونٹی کی اون سے اس کا خیمہ بن رہا ہے، اسی سے اس کے کمبل بن رہے ہیں. اس اونٹ کے لیے اس کے پاس ہمیشہ ایک رسی کا ٹکڑا رہتا تھا کہ جہاں وہ اونٹ سے اترا اس نے اس کا ایک گھٹنا باندھ دیا. وہ تھا عقال، گھٹنا باندھنے والی چیز. اب وہ کیا کرے؟ اس رسی کو رکھنا ہر وقت اپنے پاس ہے. جب چلنے کا وقت آیا اس کے گھٹنے سے رسی کھولی اپنے سر پر، اس کو دو بل دے لیے. یہ ان کی اب ایک علامت بن گئی، یہ ان کے شاعر قومی میں سے، ان کے لباس کا جزو. جیسے پٹھان آپ کو کوئی نہیں ملے گا جس کے کاندھے پر چادر نہ ہو. وہ چادر کبھی کاندھے پہ ہوتی ہے، کبھی اس نے لپیٹی ہوتی ہے، کبھی ویسے ہی سر پہ رکھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لباس کا جزو لازم. اس طرح یہ قال، اسی لیے اس حدیث میں لفظ آتا ہے، وہ جو ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے اونٹ کو باندھا نہیں، کھلا چھوڑ دیا، اور مسجد نبوی میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا تم نے اونٹ کو باندھا نہیں، اس کا گھٹنا نہیں باندھا. انہوں نے عرض کیا حضور میں نے توکل کیا ہے. حضور نے فوراً اصلاح فرمائی، اے قلھا ثم توکل، جاؤ اسے باندھو پھر توکل کرو. اسلامی توکل یہ نہیں ہے کہ تم اسباب کو ترک کر دو. اسباب جتنے بھی ہیں ان کو بروئے کار لاؤ پورے طور پر، پھر توکل کرو کہ اصل میں ان اسباب سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے. دونوں اونٹ کے دونوں گھٹنے بھی باندھ کر لٹا دیجئے، پھر بھی اگر اسے دوڑنا ہے دوڑ جائے گا اگر اللہ کی مرضی. لیکن عقل عقل کے معنی باندھنا. تو جہاں تک ایک جرت عملی کا تعلق جس کو کہتے ہیں، عقل وہاں ساتھ نہیں دیتی، عقل تو روکتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام. ابھی وہ تو بیچاری ابھی سوچ بیچاری میں ہے، وہ تو یہ بتائے گی کہ زندگی بچاؤ تاکہ تم یہ کلمہ خیر کہہ سکو. اس وقت توریہ بھی کر لو، اس وقت کوئی کسی طریقے سے کلمہ کفر کہہ کر بھی جان بچاؤ، تمہاری جان چلی جائے گی تو یہ بات ہی ختم ہو جائے گی. پھر یہ کلمہ توحید کہنے والا ہی کوئی نہیں رہے گا. جان بچا لو گے تو یہاں سے اس کے بعد کہیں اور کوئی شکل ہوگی. اور اگر ڈائریکشن کا تعین جو ہے وہ جذبات کے تحت کیا تو غلط رخ ہو جائے گا. یہ توازن ہے. عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے. مقصد کا تعین، رخ کا تعین تو عقل صحیح کرے، جذبات غلط رخ پہ ڈال دیں. لیکن جب تعین ہو گیا کہ جانا ادھر ہے تو اب چلو گے، تو ذرا عقل کو اب ایک طرف رکھو. اب جذبات ہوں گے جو لے کر چلیں گے، موانے، مشکلات، تکالیف، مصائب. عقل ان سے نبرد آزما نہیں ہو سکتی، ان سے نبرد آزما ہوتا ہے عشق، جذبہ.
تو عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبات کے تحت حرکت کرو، یہ توازن ہونا چاہیے، اور یہی توازن ہے جو اکثر لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا. جیسے کامن سینس جسے کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ ریئر سینس ہے، وہ سب سے کم لوگوں کو ملی ہوتی ہے کامن سینس کے، جس سے وہ واقعتا کسی اس معاملے کی تہ تک پہنچ سکتے. بہرحال اللہ تعالی نے سورہ انبیاء میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم نے اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی، اللہ نے معجزانہ طریقے پر انہیں بچا لیا. قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اس کے بعد یہ جان لیجئے کہ انبیاء اور رسول کی یہ سنت ہے، اللہ کا قانون ہے، کہ جب کسی ملک یا معاشرے کے لوگ نبی کی جان پر ہاتھ ڈال دیں تو اب پھر ہجرت کا وقت آ چکا ہوگا. گویا کہ یہ معاشرہ ثابت کر چکا کہ اس کے اندر خیر کا کوئی مادہ نہیں، وہ اپنی محرومیت پر مہر تصدیق ثبت کر چکا، لہذا اب یہاں نہیں کہیں اور جاؤ. چنانچہ حضور کے بھی جب قتل کا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں تو پھر اب ہجرت کی تمہید ہو گئی. انہوں نے کہا انی ذاہب الى ربی سیہدین. یہ ہوا پانچواں امتحان، وطن کو خیر باد کہنا اور جانا. اس لیے کہ آج کا تصور نہ کیجئے، یہ آج سے کوئی 4000 یا 4500 برس پہلے کی بات ہے. اپنے وطن کو خیر باد کہہ کے جانا کچھ معلوم نہیں ہے، کتنی معلومات تھی اجنبی ممالک کی، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کس قسم کے حالات پیش آئیں گے. یہ تو نہیں تھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے نیو یارک کے ہوٹلوں کے سارے نمبر اور پتے آپ کے پاس موجود ہیں اور یہاں سے آپ بکنگ کرا کے جا رہے ہیں، یہ اس دور میں. اس لیے بڑی انسرٹنٹی، کچھ معلوم نہیں. یہاں سے تو جانا ہے، آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ جب نکلے ہیں مصر سے، جب ان کو ایک صاحب نے بتایا کہ ان الملا یا تمرون بے قلوب، کہ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے دربار میں، فخرج، اب یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین. تو وہ جب نکلے ہیں تو کچھ پتہ نہیں تھا راستے کا. آسان یہدینی ربی سوا سبیل، اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ مجھے راستہ بتائے، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں. تو یہاں بھی آغاز جو سورہ صافات کی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی، قال انی ذاہب الى ربی سیہدین، میں اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اب اپنے اس ملک کو خیر باد کہہ رہا ہوں، اپنے وطن کو خیر باد کہہ رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. ہجرت تو اصل میں رب کی طرف، وہ حدیث جو آتی ہے فمن کانت ہجرتہ الى اللہ ورسولہ وہجرتہ الى اللہ ورسولہ. بظاہر تو ہجرت ہو رہی ہے مکے سے مدینے کی طرف، لیکن اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے. تو انی ذاہب الى ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیاحدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، کسی منزل تک پہنچائے گا. رب ہب لی من الصالحین. یہاں اس موقع پر ایک احساس ہوا ہے کہ کوئی عوان و انصار ہو، کوئی دست و بازو ہو، کوئی ساتھی ہو، یکو تنہا کہاں جاؤ. ایک بھتیجا ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام، جو ایمان لایا ہے اس کو ساتھ لے کر نکل رہے ہیں، تو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ مجھے کچھ ساتھی عطا فرما، کچھ صالحین. یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کہیں کہ مجھے بیٹا عطا فرما. 87 برس کی عمر ہے جس میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس پہلو سے پھر بیوی جو ہے وہ بانج ہے حضرت سارا، ان کو تو جب بعد میں حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی ہے تو انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا، آلے تو میں اب جنوں گی، وانا عجوز میں ایک بڑھیا ہوں پھوس، وہادہ بالی شیخا اور یہ میرا خصم جو ہے یہ بھی بڈھا پھوس ہے، اب کہاں ہمارے ہاں اولاد ہوگی. یہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ملی ہے تو ان کا رد عمل تھا، لہذا جو دعا کی ہے رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کی دین ہے، وہ جس کو جو چاہے دے، اس بڑھاپے میں دے. اسی لیے وہ دعا جو ہے الحمد للہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل واسحاق، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. علی الکبر، جوانی کا دور ہوتا اور بیٹے ہو گئے ہوتے تو کوئی بات نہیں، وہ تو ایک جو عام عادی قانون ہے دنیا کا اس کے تحت ہوتا ہی ہے. الحمد للہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تو ہم نے اسے ایک بہت ہی حلیم الطبع، متحمل مزاج، بردباز، صابر بیٹے کی بشارت دی. فلما بلغ ما اسماء السعی، اب یہ چھٹا اور آخری امتحان ہے جس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہا ہے. گویا کہ قدرت مسکرا رہی ہے اس بوڑھے انسان کا ایک امتحان ابھی باقی ہے. اور سب سے کڑا امتحان، سب سے بھاری امتحان، سب سے مشکل امتحان، بڑے بڑے امتحانوں سے گزر کر آیا ہے، لیکن ابھی آخری تیر ہمارے ترکش کے اندر باقی ہے. فلما بلغ معه السعی، امتحان کڑے سے کڑا ہو رہا ہے، بچہ بالکل انفینسی میں ہوتا، چھوٹا سا ہوتا، تب بھی معاملہ ایسا نہیں. اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ساتھی بن گیا ہے، وہ ساری جد و جہد میں شریک ہے، شریک کار ہے، دست و بازو جسے کہتے ہیں، بازو بن گیا. فلما بلغ معه السعی، سعی اور محنت اور جد و جہد اور بھاگ دوڑ میں ہاتھ بٹانے والا، 13 برس کی عمر. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحوا کا فانظر ماذا ترى، کہتے ہیں اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں اور متواتر دیکھ رہا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ مسلسل 3 دن یہ خواب آیا، فی المنام نیند میں، انی اصبحوا کا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى تو ذرا دیکھو، غور کرو، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری کیا سمجھ میں آتا ہے. باپ بھی کچھ بیٹے کا امتحان لے رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہے، یہ ہے ایک ہی قبیل کی چیزیں. سچا خواب بھی اصل میں اسی سلسلے کی ایک چیز ہے جس کی آخری اور حتمی اور قطعی چیز وحی نبوت ہے. وحی نبوت کا دروازہ حضور کے بعد بند ہوا، لیکن اس سے کم تر جو چیزیں ہیں ان کا دروازہ بند نہیں ہے. الہام اب بھی ہے، کشف اب بھی ہے، القاء اب بھی ہے، اللہ اپنے جس بندے کے دل میں کوئی بات چاہے ڈال دے. اس کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے، نبوت خواتین کے لیے ہے ہی نہیں. لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، اور کتنے یقین کے ساتھ ڈالی، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا جب تک کہ یقین نہ ہو کیسے ممکن. اگر ایسے ہی سمجھا، پتہ نہیں وسوسہ ہے، کوئی شیطانی خیال ہے، کیا ہے، نہیں، یقین. وہ الہام، القاء، کشف، رویا، یہ ساری چیزیں اب بھی ہیں، پہلے بھی، نبیوں کے لیے بھی تھی، غیر نبیوں کے، البتہ نبیوں کے لیے یہ چیزیں بھی وحی کے درجے میں، کہ ان میں بھی کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ان کے معاملے میں نہیں ہے. لہذا وہ محسوس کر رہے ہیں تو حکم ہے اللہ کا. اب اس کی حلیمی کا اظہار ہو رہا ہے بیٹے کی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اس نے کہا ابا جان کر گزریے جس کا بھی آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما، تو جب دونوں مسلمان ہو گئے، یہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کر کیا، اسلام وہ جس کو ہم نے بدنام کیا ہوا ہے، اسلام یہ ہے گردن جھکا دینا، جو حکم ہے سر تسلیم خم کر دینا. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تمی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم مشکلات لا الارا، وہ اسلام. فلما اسلما، جب دونوں نے اسلام کا مظاہرہ کیا، دونوں نے گردن جھکا دی، دونوں نے اللہ کے حکم کو بسر و چشم قبول کر لیا. وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چہرہ سامنے نہ رہے، وہ جذبات فطری جو ہیں کہیں جوش میں عین وقت پر نہ آ جائیں، بوڑھے ہاتھوں میں کہیں جنبش پیدا نہ ہو جائے. 100 برس کا بوڑھا ہے جو اپنے اکلوتے 13 برس کے بیٹے کو چھری چلانے کی تیاری کر رہا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے پکارا ہے، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اس سے زائد ہمیں بھی درکار نہیں. یعنی ممتحن کی بس ہو گئی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا ہے اس کی بس نہیں ہوئی، چشم فلک اس نظارے کی تاب نہیں لا سکی کہ ابراہیم بیٹے کو بالفعل ذبح کر دے. امتحان تھا، ہو گیا، تم آمادہ ہو گئے، لہذا کامیاب ہو گئے، تمہاری کامیابی تسلیم. فصدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جو محسن ہوتے ہیں، درجہ احسان پر جو فائز ہو جاتے ہیں، محسن کے معنی یہاں احسان کرنے والا نہیں، ایک احسان دوسرے پر ہوتا ہے، یہ اردو میں ہم بولتے ہیں احسان، عربی میں یہ مفہوم بھی ہے احسان کا، اور کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا یہ بھی احسان ہے. اسلام میں جب حسن پیدا ہو جائے گا تو وہ احسان ہو جائے گا. حدیث جبرائیل میں اسی لیے یہ تین مراتب ہیں، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. یہ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یہ بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، یہ فرمائیے کہ احسان کیا ہے. تو یہ مدارج ہیں، درجات ہیں. اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، وہی لفظ بلا آ گیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی کھلا امتحان تھا، بڑی کڑی آزمائش تھی، بہت مشکل امتحان تھا ابراہیم جو تمہارا لیا. اب آپ بتائیے اس سے بڑا درجہ کامیابی کا نہیں کہ ممتحن پکار اٹھے کہ امتحان بڑا کڑا تھا، بڑا سخت تھا، 100 برس کا بوڑھا انسان. اب معاملہ رہ کیا گیا تھا، والدین کو اس نے چھوڑا اللہ کے لیے، قوم سے اس نے منہ موڑا اللہ کی توحید کے لیے، بادشاہ سے، اقتدار وقت سے وہ جا ٹکرایا اللہ کی توحید کے لیے، اپنی جان دینے پر وہ آمادہ ہو گیا اللہ کی توحید کے لیے، وطن کو اس نے خیر باد کہہ دیا توحید کے لیے، اور اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے کو 100 برس کی عمر میں وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا حکم خداوندی کے سامنے. یہ آخری امتحان تھا، سب سے کڑا، سب سے مشکل. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا اس کا، اسماعیل کو چھڑایا اللہ نے، فدیہ خود دیا. اور فدیہ کیا دیا؟ ایک ذبح عظیم، ایک بڑی قربانی. وہ بڑی قربانی روایات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ہمیں تفصیل کی ضرورت ہو تو ہمیں رجوع کرنا ہوگا اولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبیین قرآن آپ کا فرض منصبی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر اے محمد یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ جو کچھ کہ ہم نے ان کے لیے اتارا. تو جنت سے میگھا لایا گیا جو ان کی جگہ ذبح ہوا ہے. تو ایک تو اس اعتبار سے کہ جنت کا میگھا اس زمین پر لا کر اس کو ذبح کیا گیا، وہ ذبح عظیم ہے. اب اس کی ذبح عظیم کا یہ سلسلہ ہے کہ لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں ہر سال، وہ یاد منی منائی جا رہی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ سارے ہی جانور جو کہ ذبح ہو رہے ہیں ہوں گے، یہ سب بھی ایک اعتبار سے فدیہ ہے اسماعیل کا علیہ السلام. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے پچھلوں میں یہی بات چھوڑ دی کہ سلامتی ہو ابراہیم پر. ابراہیم پر سلام بھیجنے والے اس وقت ایک دنیا کی 2/3 سے زیادہ تعداد، یہودی ہو تو حضرت ابراہیم کی تعظیم، حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجنے والا، عیسائی ہے تو حضرت ابراہیم کے نام لیوا، اور مسلمان ہیں تو وہ تو احق ہیں. ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی، ابراہیم سے صحیح ترین اور قریب ترین رشتہ تو ہے ہی ان کا جو ایمان لائے، اور یہ نبی اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ ہے قریب ترین نسبت رکھنے والے. تو یہ سب جو ہے سلام علی ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو، خوب کاروں کو، درجہ احسان تک پہنچنے والوں کو جزا دیتے ہیں. انہو من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اب آپ یہاں تینوں الفاظ ذرا نوٹ کر لیجئے، لما اسلما وتلہ للجبین، یہ اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مومن مان لے، یہ گویا کہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہو گیا. انہو کان من عبادنا المومنین، یہ ہے ایمان. اب ذرا اس کسوٹی پر پرکھیے اپنے ایمان کو، کہاں ہے، کس جگہ ہے، کتنے پانی میں ہے. اور یہ ہے درجہ احسان. اسلام، ایمان، احسان، تینوں کی حقیقتیں جو ہیں وہ اس واقعے کے اندر ہمارے سامنے آ گئیں. اب آپ یہ جان لیجئے ایک طرف کو کہ یہ حج کا پورا سلسلہ جو ہے یہ در حقیقت شاعر، ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، سورہ حج میں فرمایا یہ قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں سے. بیت اللہ سب سے بڑا شعیرہ ہے اس زمین پر اللہ کا. یہ سب چاہے، یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. یہ اسی داستان کے مختلف اوراق ہیں جن کی یاد منائی جا رہی ہے. یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہو رہی ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا اس بے تابی میں جب انہیں چھوڑ کر جانے لگے حضرت ابراہیم اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بیابان پہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ, تو جب کہا کہ اللہ کے تو ان کا ہم راضی, آپ جائیے. یہ امتحان ہاجرہ کے بیٹے ہیں اسماعیل, تو یہ ایک قدم پر جو امتحان آیا ہے اور پورے خاندان کا امتحان آیا ہے, اور سب سے کڑا امتحان ابراہیم کا ہوا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا کٹھن سے کٹھن تک امتحان آئے گا. جو پہلے ہی میں رہ گیا وہ رہ گیا, پرائمری ہی پاس نہ کر سکا تو مڈل کا امتحان دینے کی نوبت تو نہیں آئے گی. وہاں سے گزرے گا تو اگلا میٹرک کا امتحان ہے, وہاں سے آگے جائیے تو اور امتحانات ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. لیکن یہ کہ اگر کہیں پہلے ہی میں رہ گئے تو رہیے, پڑے رہ گئے. تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, آگے سے آگے بڑھیں گے تو امتحان بھی کڑے سے کڑے ہوتے چلے جائیں. یہ سارا معاملہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے جامع ترین رکن ہے, لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک خاص جگہ سے متعلق ہے. حج یہاں تو آپ نہیں کر سکتے, آپ کو وہیں جانا پڑے گا آج کے لیے, اور اس میں استطاع الیہ سبیلا, اس کی استطاعت ہے, ہر ایک میں تو نہیں ہے. تو مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ ایک اصول ہے, عقل عام اور کامن سینس کے تحت بھی اصول ہوگا, جو چیز کل کی کل حاصل نہ کی جا سکتی ہو وہ کل کی کل چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے, جو مل سکے وہ تو لو. تو اس حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ جس کو عام کر دیا, پھیلا دیا پورے پورے عرضی میں, قربانی تو کرو, ہر مسلمان قربانی کرو, جس میں بھی استطاعت ہے قربانی کرے. وہ طواف نہیں کر پا رہا, وہ سعی بین الصفا پر مروہ نہیں کر پا رہا, وہ وقوف عرفہ سے اس وقت محروم ہے, وہ ان برکات سے اگر تہی دست رہ گیا ہے, تو یہ ایک حصہ تو اس کا وہ ہے کہ جو سب میں بانٹا گیا, سب کو دے دیا گیا, لہذا سب کے سب لوگ جو ہیں پورے روئے عرضی پر لوگ اس کام میں شریک ہوئے. یہی وجہ, ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اسلام سے پہلے, یعنی اسلام تو خیر پرانی بڑی, حضرت آدم بھی مسلم ہی تھے, یعنی شریعت محمدی سے قبل علی صاحب الصلاۃ والسلام, ارکان حج میں سے بہت بڑا رکن تھا یہ قربانی کا معاملہ. لیکن جب آپ پڑھیں گے مثلا سورہ حج میں جو ارکان کا ذکر آ رہا ہے, سورہ حج جو ہے وہ مکی سورت ہے, اس کا اکثر و بیشتر حصہ, اس میں سب سے زیادہ زور قربانی پر ہے, طواف اور قربانی. لیکن سورہ بقرہ میں جو حج کے ارکان کا بیان آیا ہے, اس میں مزدلفہ کا قیام, اس میں عرفات کا ذکر, اس میں پھر منیٰ کا قیام, اور اس میں ذکر الہی, ان کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا, اور وہاں قربانی کا ذکر نہیں. عجیب بات, اصل میں شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں قربانی کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اس کو نوٹ کیجئے, حج کے موقع پر قربانی کی اہمیت کم ہے, اتنی نہیں ہے جتنے پہلی تھی. یہ جو باہر سے جانے والی قربانی دیتے ہیں, یہ تمتع کی قربانی دیتے ہیں کہ چونکہ ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں, اس کو تمتع کہتے ہیں. تو اس تمتع کا شکرانہ ہے قربانی کے جو ہر شخص کر رہا ہے, ورنہ جو وہاں کا مفرد حاجی ہے اس پر قربانی فرض نہیں ہے. لیکن یہ قربانی عام کر دی گئی پوری دنیا میں. اب ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں ان کی عقل بالکل الٹی ہے, مت ماری گئی ہے. وہ وہاں کی قربانی کے تو قائل ہیں, یہاں کی قربانی کے قائل نہیں. دلیل یہ دیتے ہیں کہ ضائع ہوتا ہے, حالانکہ عقلی طور پر بھی ان کا موقف بالکل غلط ہے. یہاں تو گوشت کی ایک بوٹی بھی ضائع نہیں ہوتی, ضائع تو وہاں ہوتا ہے. وہاں معاملہ ہے کہ لاکھوں جانور جو ہے وہ ذبح ہو رہے ہیں. تو ضیاء کی اگر کوئی دلیل ہے کسی درجے میں, تو ضیاء کی دلیل تو وہاں, یہاں تو نہیں ہے. یہاں تو روضے ضائع نہیں ہوتے, کھالیں ضائع نہیں ہوتی, ایک بال ضائع نہیں ہوتا. کوئی چیز چھوڑتے آپ, وہ تو روضے جمع کرنے والے آ جاتے ہیں. اب تو خون جمع ہو رہا ہے, وہ پولٹری فیڈ کے اندر استعمال ہو رہا ہے, ہر چیز اس کا ریزہ ریزہ آپ استعمال کر لیتے ہیں, کسی چیز کے ضائع ہونے کا سوال ہی نہیں. تو وہ ساری جو عقل جو ہے, انسان جب سیدھی راہ سے ہٹتا ہے تو اس کی عقل اوندھی ہو جاتی, اور جو کامن سینس جو میں نے کہا تھا وہ بھی نہیں رہتی موجود. کہ سب سے بڑی دلیل دے رہا ہے کہ ضائع ہوتا ہے, حالانکہ وہاں کی قربانی کے قائل ہیں, ضیاء ہے تو وہاں ہے, یہاں نہیں. دوسرے یہ کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ تو عرفہ میں بھی قیام کر رہے ہیں, مزدلفہ میں بھی قیام ہو رہا ہے, عند المشعر الحرام رات انہوں نے وہاں بھی بسر کرنی ہے, وہ تو بیت اللہ کا بھی طواف کر رہے ہیں, طواف افاضہ بھی ہو رہا ہے, طواف قدوم بھی ہو رہا ہے, پھر وہ طواف جو ہے جو رخصت کے وقت ہو رہا ہے. تو ان کے لیے تو بہت سی برکات ہیں, جن میں صرف ایک اضافی برکت قربانی کی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مفرد پر وہ واجب نہیں رہی, وہ تو اصل میں متمتع پر ہے. یہاں سے جانے والا بھی اگر نیت باندھ لے کہ میں جا کر احرام مثلاً یہ قران کرتا ہے, ایک ہی احرام باندھ کر میں جا رہا ہوں, اسی میں تمتع, اسی میں میں عمرہ کروں گا, اسی میں بغیر کھولے ہوئے اس احرام کو حج بھی کر لے, تو قربانی اس پر واجب نہیں. یہ قربانی شکرانہ ہے تمتع کا کہ آپ نے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی, عمرے کی سعادت بھی حاصل کی اور حج کی سعادت بھی حاصل کی, اس کے لیے ایک اضافی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں معاملہ یہ شریعت محمد علیہ صاحب صلاۃ وسلام میں قربانی کی اہمیت زیادہ ان لوگوں کی ہے جو وہاں نہیں ہے, جو اس سلسلے کی بقیہ تمام برکات سے محروم ہیں, ان کے لیے جو ہے رکن رقیم جو ہے وہ در حقیقت یہی قربانی ہے کہ جس کے حوالے سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کے ساتھ وابستہ. اسی لیے ان سے جب پوچھا گیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم, ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, قال سنت ابیکم ابراہیم. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن, نماز کا ایک ظاہر ہے رکوع ہے سجود ہے قیام ہے اور ایک باطن ہے حضور قلب ہے توجہ ہے انابت ہے خشوع ہے خضوع ہے محبت خداوندی, اصل تو یہ ہے, یہ تو خول ہے, ایک کھڑے ہو گئے رکوع کر لیا سجدہ کر لیا, یہ خول ہے ڈھانچہ ہے, اصل جان تو وہ ہے. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے یہ قربانی کا خون ہے, جانور ذبح کر دیا یہ خون ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوى منکم, اللہ تک یہ خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا, وہاں تک پہنچنے والی چیز تو وہ روح تقوا ہے. اگر ہے, اگر ہے تو پہنچ جائے گی, نہیں ہے تو نہیں پہنچے گا, کچھ بھی نہیں پہنچے گا. گوشت تم کھا لو گے, وہ کھالے کوئی لے جائیں گے, اور روزے بھی تم بیچ لو گے, جو چاہو کرو, لیکن یہ کہ اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا اگر وہ روح نہیں. وہ روح کیا ہے؟ وہ تو وہ امتحان میں کامیابی کا وہ تسلسل ہے. کیا واقعت اپنے جذبات کی قربانی دے سکتے ہو اللہ کے لیے؟ کیا واقعت محبوب, واقعت محبوب چیزوں کی قربانی دے سکتے ہو اللہ کے حکم سے؟ کیا واقعت اپنے وقت کی, ٹائم از منی, اپنے وقت کا اظہار کر سکتے ہو, قربانی دے سکتے ہو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے؟ اپنے مفادات کو قربان کر سکتے ہو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے؟ اپنے علائق دنیاوی, اپنے رشتے اور اپنی محبتیں, ان کو قربان کر سکتے ہو اللہ کے دین پر؟ اگر کر سکتے ہو تو پھر یہ قربانی بھی نور علی نور, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ تو خالی ایک ہول ہے, ایک ڈھانچہ ہے جس میں کوئی روح نہیں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے, جانوروں کا ذبح کرنا رہ گیا ہے, وہ روح ابراہیمی جو ہے وہ اس میں اب نہیں موجود. اس کے لیے ہر شخص کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے, کہاں کھڑا, پوری زندگی اس سنت ابراہیمی کے طریقے پر ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر اس قربانی کی بھی مطابقت ہے ہماری زندگی کے ساتھ, اور اگر نہیں ہے تو یہ تو ایک علیحدہ سا ہے. نیم کے درخت پر لا کر آپ نے چوسے کا ایک آم جو ہے وہ تاگے سے باندھ لیا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح, اس سے وہ درخت جو ہے وہ آم کا نہیں ہو جائے گا, وہ تو نیم کا درخت ہے. تو ہماری جو کیفیات اس وقت ہیں بالفعل, وہ تو یہی ہے کہ نیم کے درختوں پر ہم نے کچھ آم ادھر ادھر سے لا کے ٹانک لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تنبہ ہو اس بات کی طرف, آدمی متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ وہ کل روح دین کیا ہے, وہ روح قربانی کیا ہے, سنت ابراہیمی اصل میں ہے کیا, جس کا ایک نمونہ, جس کی ایک یادگار ہم ان قربانیوں کی شکل میں مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی حقیقت کا فہم ہمیں عطا فرمائے, اور ہمیں ہمت دے کہ ہم واقعتاً اپنے مفادات, اپنی محبتیں, اپنے احساسات, اپنے جذبات, ان سب کو قربان کر سکیں اللہ کے حکم پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.